Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
میری منزلیں بھی عجیب ہیں, میری منزلیں بھی عجیب ہیں, میرا راستہ بھی عجیب ہے. میری منزلیں بھی عجیب ہیں, میرا راستہ بھی عجیب ہے, میرا رہنما بھی ہے منفرد, میرا قافلہ بھی عجیب ہے. میری منزلیں بھی ہے منفرد, میرا قافلہ بھی عجیب ہے. اور تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا, تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا, تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے. تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا, تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے, کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے. تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا, تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے. اور یہاں جو بھی آئے بنے گدا, کرے دل فدا کرے جان فدا. یہاں جو بھی آئے بنے گدا, کرے دل فدا کرے جان فدا. کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا, سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے. یہاں جو بھی آئے بنے گدا, کرے دل فدا کرے جان فدا. کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا, سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے, سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے. اور تھی خوشی بھی نفس کی سامنے, پر اثر نے آپ کا غم لیا. تھی خوشی بھی نفس کی سامنے, پر اثر نے آپ کا غم لیا. کیا اہل عقل نے تبصرہ, تیرا فیصلہ بھی عجیب ہے, تیرا فیصلہ بھی عجیب ہے.
قرب خاص والا پھر پڑھ.
تیرے قرب خاص میں وہ مزہ, تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا, تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے, تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے. تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا, تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے, کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے. یہ بھی فرمائش ہے, کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون کہ مرکز اہل دل اہل علم اہل فن, مرکز اہل دل اہل علم اہل فن, مرجع اصفیاء محور حسن زن, مرجع اصفیاء محور حسن زن. جس میں تشریف فرما ہے شاہ سخن, جس میں تشریف فرما ہے شاہ سخن, ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون, ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. اور وجہ تزئین گلشن وہ جانے چمن, وجہ تزئین گلشن وہ جانے چمن. ناز کل فخر گل رشک سرو و سمن, ناز کل فخر گل رشک سرو و سمن. آبروئے تکلم و شیریں دہن, آبروئے تکلم و شیریں دہن, ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. آبروئے تکلم و شیریں دہن, ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اس شعر کو یہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں, چلے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں, رکے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. چلے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں, رکے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں, رکے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں. بندے نے بھی اس پہ اشار کہے کہ یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں, دیار دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں، دیار دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں، یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں، دیار دار سے آؤ گزر کے دیکھتے ہیں، اور اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے، اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں، اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں، اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں۔
مر کے دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ خودکشی کر لیتے، بلکہ جینے سے مراد یہ کہ اپنی حرام خواہشوں پر اتباع سے وہ نہیں ملتا، اس پر جینے سے وہ نہیں ملتا، تو پھر مر کے دیکھتے ہیں اپنی ان خواہشات کو، مار کے دیکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ اپنی خواہش کو مار لیا، گویا خود کو مار لیا، تو مر کے دیکھتے ہیں، وہ جی کے مل نہیں سکتا، اگر ان خواہشوں میں تو وہ نہیں مل سکتا، تو مر کے دیکھتے ہیں، ان خواہشات کو ختم کر کے دیکھتے ہیں، اپنے دل کو مار کے گویا خود مر گئے، ماشاء اللہ۔ بہت
اب اس کو دیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے، وہ جی کے مل نہیں سکتا تو مر کے دیکھتے ہیں، اور اسی لیے تو کہیں کے بھی ہو نہیں پاتے، اسی لیے تو کہیں کے بھی ہو نہیں پاتے، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، اسی لیے تو کہیں کے بھی ہو نہیں پاتے، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ اور دلاور فجار اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے ان کی، انہوں نے ایک شعر اس پہ کہا تھا کہ سنا ہے بعد میں، سنا ہے بعد ہی مرنے کی قدر ہوتی ہے، یہ بات ہے تو چلو ہم بھی مر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو ہم بھی مر کے دیکھتے ہیں۔ اور کچھ ہی عرصے بعد بےچارے مر گئے، واقعی اچانک فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور فیل ہو گیا۔ وجہ تزئین گلشن وہ جانے چمن، ناز کل فخر گل رشک سرو سمن، آبروئے تکمل وہ شیریں دہن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور باعث روشنی اہل دین کے لیے، باعث روشنی اہل دین کے لیے، تھوڑا سا قریب قریب تشریف لائیے، حرکت میں برکت ہے، سروت بھائی کے منصوب ہے کہ اگر مرغا اور مرغی حرکت نہ کرتے، ان کا منصوب ایسا ہی ہو سکتا ہے، اگر مرغا اور مرغی حرکت نہ کرتے تو انڈے کھانے کو کہاں سے ملتے۔ باعث روشنی اہل دین کے لیے، باعث روشنی اہل دین کے لیے، وجہ تسکین دل سالکین کے لیے، وجہ تسکین دل سالکین کے لیے، ظلمت شب میں، ظلمت شب میں ایک روشنی کی کرن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ظلمت شب میں ایک روشنی کی کرن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور رہبر اولیاء غوث و قطب زمان، رہبر اولیاء غوث و قطب زمان، مرجع اہل دل معرفت کی دکان، رہبر اولیاء غوث و قطب زمان، مرجع اہل دل معرفت کی دکان، درد عشق حقیقی کا ذری مشن، درد عشق حقیقی کا ذری مشن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، درد عشق حقیقی کا ذری مشن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور عشق کا ساز ہے جذب پنہا کی لے، عشق کا ساز ہے جذب پنہا کی لے، منہ کو لگتی نہیں اس کے دنیا کی مے، عشق کا ساز ہے جذب پنہا کی لے، منہ کو لگتی نہیں اس کے دنیا کی مے، جس نے پی لی ہے تیری شراب کہن، جس نے پی لی ہے تیری شراب کہن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، عشق کا ساز ہے جذب پنہاں کی لے، منہ کو لگتی نہیں اس کے دنیا کی مے، جس نے پی لی ہے تیری شراب کہن، جس نے پی لی ہے تیری شراب کہن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور فہم کی چاندنی، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، علم کی روشنی عشق کا راستہ، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، علم کی روشنی عشق کا راستہ، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، فہم کی چاندنی، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، علم کی روشنی عشق کا راستہ، علم کی روشنی عشق کا راستہ، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، علم کی روشنی عشق کا راستہ، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور شاذ و نادر ہی دنیا میں ہے راہبر، شاذ و نادر ہی دنیا میں ہے راہبر، جس کے ہوں مقتدی اہل علم اس قدر، شاذ و نادر ہی دنیا میں ہے راہبر، جس کے ہوں مقتدی اہل علم اس قدر، جس کے ہوں مقتدی اہل علم اس قدر، ماہر فن کے ہیں قدرداں اہل فن، ماہر فن کے ہیں قدرداں اہل فن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور یہ کہ عشق حقیقی کی ہے درسگاہ، یہ کہ عشق حقیقی کی ہے درسگاہ، اس میں سکھلائی جاتی ہے پر درد آہ، اس کو کہتے ہیں روحانیت کا چمن، یہ کہ عشق حقیقی کی ہے درسگاہ، اس میں سکھلائی جاتی ہے پر درد آہ، اس کو کہتے ہیں روحانیت کا چمن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اس کو کہتے ہیں روحانیت کا چمن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور ان نگاہوں کا صدقہ ہے مسرور ہوں، ان نگاہوں کا صدقہ ہے مسرور ہوں، اور کہنے پہ یہ بات مجبور ہوں، اب بھی زندہ ہے حضرت مجدد کا فن، اب بھی زندہ ہے حضرت مجدد کا فن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ان نگاہوں کا صدقہ ہے مسرور ہوں، اور کہنے پہ یہ بات مجبور ہوں، اب بھی زندہ ہے حضرت مجدد کا فن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور شاہ امداد سی رحم کی شان ہے، شاہ امداد سی رحم کی شان ہے، حضرت پھول پوری کا فیضان ہے، شاہ امداد سی رحم کی شان ہے، حضرت پھول پوری کا فیضان ہے، حضرت تھانوی کا مہکتا چمن، حضرت تھانوی کا مہکتا چمن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اور جن کو ادراک حسن شریعت نہیں، آخری بند ہے، جن کو ادراک حسن شریعت نہیں، جو یہ کہتے ہیں زندہ طریقت نہیں، جن کو ادراک حسن شریعت نہیں، جو یہ کہتے ہیں زندہ طریقت نہیں، اے اثر بے جواب ان کو بندہ شکن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، جن کو ادراک حسن شریعت نہیں، جو یہ کہتے ہیں زندہ طریقت نہیں، اے اثر دے جواب ان کو دندہ شکن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، جن کو ادراک حسن شریعت نہیں، جو یہ کہتے ہیں زندہ طریقت نہیں، اے اثر دے جواب ان کو دندہ شکن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ان نگاہوں کا صدقہ ہے مسرور ہوں، اور کہنے پہ یہ بات مجبور ہوں، اب بھی زندہ ہے حضرت مجدد کا فن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، علم کی روشنی عشق کا راستہ، علم کی روشنی عشق کا راستہ، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت میں دیوانہ پن ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھول۔
علم کی روشنی میں عشق اللہ کی محبت کا راستہ طے ہوتا ہے، اگر یہ نہیں کہ علم کے ہے نہیں اور راستہ اندھیرے میں طے کر رہے ہیں، علم کے ساتھ طے ہو رہا ہے جو سنت و شریعت کے مطابق ہے، اور اتباع شریعت میں کیا عجیب مسئلہ ہے، اتباع شریعت میں دیوانہ علم کی یعنی سب سے بڑی یہ ہے کہ عشق کا راستہ ہو اور علم کا نور ہو، علم کے نور میں کے ساتھ راستہ طے ہو، ورنہ تو اگر خالی عشق ہو اور علم نہ ہو تو پھر وہی سٹے باز کا نمبر بتاتے ہیں، سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں اور لگوٹی باندھے ہوئے اس پہ کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شراب نشہ بھنگ گھوٹ کے پی رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں، تو کیونکہ علم سے بے نیاز ہو گئے، علم کی روشنی ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے عشق نے ان کو گمراہ کر دیا۔ حضرت پھول پوری نے فرمایا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے، تو وہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، وَهُوَ يَخْشَى اور وہ ڈر بھی رہے تھے، حضرت پھول پوری نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى یہ محبت کی وجہ سے تھا، وَهُوَ يَخْشَى یہ عظمت کی وجہ سے تھا، حدود فرمایا کہ جب عشق حدود، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب عشق حدود شریعت کو توڑتا ہے تو بدعت ہو جاتا، حدود شریعت میں ان کا عشق گرا ہوا تھا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى۔ مفتی شفیع صاحب جھوم گئے اس تفسیر میں، فرمایا کہ حضرت آپ جو تفسیر بیان کرتے ہیں اس کا کچھ مزہ ہی الگ ہوتا ہے، جو ہمارے خود مفسر تھے، مفسر صاحب کتنے بڑے مفسر تھے، یعنی ہم جو کرتے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہوتی، آپ جو چند باتیں بیان فرما دیتے ہیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ معارف ربانی جو حضرت والا کا ری یونین کا سفر نامہ ہے، بلکہ حضرت کے سفر نامے تو ویسے سفر نامے نہیں ہوتے، ملفوظات ہوتے ہیں، خود حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جب جس ملک میں بھی میرا سفر ہو وہاں کی جغرافیائی حالات اور یہ سب کچھ نہ لکھنا، تاریخی حالات، بلکہ بس میرے جو بات مجھ سے سنو وہی لکھنا، تو وہی میں اس میں لکھا۔ یہ تیسرا سفر تھا ری یونین کا، جو فرانس کا ایک جزیرہ ہے، یہ فرانس سے بہت دور ہے، 13,000 میل کے فاصلے پر ہے، اب فرانس اور افریقہ کے درمیان میں ہے، بہت خوبصورت جزیرہ ہے، اسی سے پڑھ کے روزانہ سنایا جا رہا ہے۔ اکرام کافر سے بچنے کی عجیب تدبیر، حضرت والا کے احباب میں سے ایک صاحب نے چند روز پہلے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ ری یونین کا ایک عیسائی وزیر حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس کو لے آنا، آج وہ صاحب اس وزیر کو لے آئے اور ان کو کمرے میں لانے کی اجازت چاہیے، حضرت والا نے فرمایا کہ ان کو دوسرے کمرے میں بٹھلاؤ، کیونکہ اگر وہ یہاں آیا تو مجھ کو اٹھنا پڑے گا، جس سے اکرام کافر لازم آئے گا، اور میں جاؤں گا تو اس کو اٹھنا پڑے گا. سبحان اللہ. اس نے کہا لکھا بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن حفاظت دین کا خزانہ ہے. ملا علی قاری نے لکھا ہے من سلم الکافر تبجیلا لا شک فی کفرہ, جس نے کسی کافر کو سلام کر لیا عزت کے ساتھ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. کل ایک ملفوظ حضرت پور پوری کا سنا کہ اگر کوئی کافر سلام کرے السلام علیکم تو اس سے کہہ دو وعلیکم السلام نہ کہو, لکھو ہداک اللہ ہداک اللہ, اللہ تم کو ہدایت دے. اور اگر کبھی سلام کرنا پڑے تو کہو السلام علی من اتبع الہدا, جس اس میں سلامتی ہو جو ہدایت کو قبول کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تو اس میں یہی لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدا, سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے. ہدایت کو قبول نہ کرے اس کے اندر کیا پوشیدہ ہے, ہدایت کو قبول نہ کرے تو کوئی سلامتی نہ. چھ بجے شام کو بہل مغرب شام کی سیر کے لیے جاتے ہوئے کار میں حضرت والا نے راقم الحروف کے لیے یہ شعر فرمائے جو قارئین کے نشاط تباہ کے لیے پیش ہیں. قارئین سے درخواست ہے کہ اللہ تعالی حضرت اقدس دامت برکاتہم کی اس دعا اور تمنا کو احقر کے حق میں قبول فرمائے, اور حضرت والا کی دعا اور توجہ اور شفقت اور کرم فرمائیوں کے صدقے میں احقر کی اصلاح فرمائے. آمین. اور اپنی رضائے کاملہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. وہ اشعار یہ ہیں جو کار میں ارشاد فرمائے. شروع کر دیا پیر کے پاس جینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا. وہ ہے نہیں کیا ہمارے آج رمضان صاحب نہیں ہے. اچھا. شروع کر دیا پیر کے پاس جینا, ملا غیب سے میر کو جام و مینا. سو اور خون پی کے دکھلا دے سب کو, دو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا. یعنی اللہ کی محبت کی شراب کے مٹکے پی کے دکھاؤ, تھوڑا سا جام پینے سے کیا کام بنتا ہے. یعنی تھوڑا سا شریعت پر عمل کر لیا, تھوڑا سا گناہ کر لیا, تو یہ تھوڑا تھوڑا پینا ہے, بلکہ ایسا پیو کہ مست ہو جاؤ. جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا, تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینہ. جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا, تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینہ. یہاں کراچی سے ایک پٹھان آیا کرتے تھے, ان کو رمضان صاحب نے یہ شعر پڑھا کہ وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینہ. تو پہلے کہنا کہ حضرت یہ نگینہ کیا میر صاحب کی بیوی کا نام ہے؟ حضرت نہیں, ان کے وطن کا نام. جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو جینا, تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینہ. بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ, یہ جینے کا ہے سب سے بہتر قرینہ. بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ, یہ جینے کا ہے سب سے بہتر قرینہ. تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر, تیرے دل میں نسبت کا ہے جو خزینہ. نگینہ میں نے نگینہ ہے کر کے وطن کا نام ہے. 18 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 6 ستمبر 1993 دوشنبہ بعد نماز فجر. آج حضرت والا بعد فجر سیر کے لیے تشریف نہیں لے گئے, فرمایا کہ آج نیند کا غلبہ ہے اس لیے سونا چاہیے. اور حضرت والا بستر پر استراحت کے لیے لیٹ گئے. اس وقت احقر و چند حضرات حاضر خدمت سے پھر احقر کی طرف متوجہ ہو کر یہ شعر فرمایا. ہزاروں غم نے گھیرا ہے ہمارے میر کو ہر دم, مگر چہرے سے اس کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی. ہزاروں غم نے گھیرا ہے ہمارے میر کو ہر دم, مگر چہرے سے اس کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی. اس کے بعد مندرجہ ذیل شعر یہ کے بعد دیگر فرمائے جو نشاط قارئین کے لیے نقل کیے جاتے ہیں. ہزاروں شاخ میں تقسیم ہے دریائے عشرت بھی, مگر کیا بات ہے کہ پھر بھی طغیانی نہیں جاتی. بہت ضربے لگاتا ہے دعا میں خوب روتا ہے, مگر ظالم کی ہے جانی یہ طوفانی نہیں جاتی. پیا کرتا ہے پانی یخ, مگر حیرت ہے یہ مجھ کو, نہاتے وقت عادت گرم پانی کی نہیں جاتی. ٹھنڈے پانی پیتا تو بہت نہا نہیں سکتا, حضرت کو معلوم تھا. ہری مرچیں بہت کھاتا ہے, لیکن یہ تعجب ہے کبھی سوزش کی کچھ تکلیف سننے میں نہیں آتی. اس کے بعد حضرت والا نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور تقریباً سو گئے تھے کہ اچانک بیدار ہو کر مندرجہ ذیل اشعار نہایت درد بھرے ترنم سے پڑھنے لگے جو اسی وقت وارد ہوئے تھے. حضرت والا آنکھیں بند کیے نہایت درد سے پڑھ رہے تھے. ایکر نے نوٹ کر لیے اور یہاں استفادہ قارئین کے لیے پیش ہیں. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. اور نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل, بے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. اس کے فوراً بعد کچھ اور درد بھرے اشعار فرمائے جو حضرت والا آنکھیں بند کیے ہوئے گنگنا رہے تھے اور اہکر نوٹ کر رہا تھا. میرا سر ہے اور ان کا آستاں, میرا سر ہے اور ان کا آستاں, کر رہا ہوں کس طرح آہو فواں, تب ہے کوئی یا کوئی کوہے گراں, قلب ناراضن ہے سوئے آسماں, آتش غم کی ہے کوئی داستاں, کیوں دھواں دیتا ہے میرا آشیاں, جب چمن پر ہو بلائے ناگہاں, تائروں کی پھر سنو آہو فواں, جب زمین پر ہو نہ تدبیر زماں, کیوں نہ جائے آہ سوئے آسماں, آشیاں میں تائروں کی سن فواں, ان کی جانب رخ کریں جب بجلیاں, آہ مظلومی سے ڈرنا چاہیے, ظالموں کی دیکھ اجڑی بستیاں, جس دعا میں ملتی ہو آہو فواں, یہ بلا ہے میر مہر آسماں. اس بار یونین کے سفر کے دوران خانقاہ امدادیہ اشرفیہ یونین میں الحمدللہ حضرت والا پر بہت زیادہ اور نہایت درد انگیز اشعار وارد ہوئے جو بذریعہ فیکس کراچی بھجوائے گئے تاکہ حضرت والا کے مجموعہ کلام میں شامل کر دیے جائیں. حضرت اقدس دامن برکاتہ کے مجموعہ کلام کی کتابت ہو چکی ہے. یہ فیضان محبت جو بعد میں شائع ہوئی کتابت اس وقت ہو چکی تھی, مگر اس وقت کمپیوٹر سے ہوئی تھی, پھر بعد میں کاتب سے کرائی گئی. کتابت ہو چکی ہے, انشاءاللہ قریب شائع ہو جائے گا. اشعار احقر ان اشعار کو فیکس کرنے کے لیے صاف کر کے حضرت والا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو مولانا رشید بزرگ صاحب تشریف رکھتے تھے. احقر سے فرمایا کہ کچھ اشعار ہو گئے ہیں, اضافہ کر دو. پھر احقر کو اشعار سنائے. احقر نے عرض کیا کہ بہت عمدہ اشعار ہیں. تو مولانا رشید بزرگ سے فرمایا کہ ماشاءاللہ اس کو مجھ سے بہت زیادہ محبت و مناسبت ہے, اور محبت ہی کی وجہ سے تو یہ میرے ساتھ ہیں, ورنہ محبت نہ ہوتی تو کیوں ساتھ رہتے. یہ مصرع دوران گفتگو موضوع ہو گیا. یہ تو اسٹیل مل میں ملازم تھے, بڑی تنخواہ تھی, لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے میرے ساتھ ہیں. یہ محبت ہی کی تو بات ہے. حضرت والا کی اس کرم و شفقت پر حوصلہ افزائی پر اگر اہکر اپنی ایک لاکھ جانیں قربان کر دے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. جب حضرت والا یہ اشاعت فرما رہے تھے تو اہکر کے دل پر عجیب کیف و سرور کا عالم تھا جس کو الفاظ تعبیر نہیں کر سکتے کہ ایک بھنگی کو شاہ عزت و شرف دے رہا تھا. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے وہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. 19 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 7 ستمبر 1993 بروز منگل بعد نماز فجر صبح 6:30 بجے حافظ امین پٹیل صاحب کے گھر پر. فجر کی نماز کے بعد حضرت والا نے حافظ داؤد بداس سے فرمایا کہ آج حافظ امین پٹیل صاحب کے یہاں جانا چاہیے, وہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے یہاں کچھ دن قیام کے لیے بلانا بھی چاہتے تھے. مولانا حافظ داؤد بداد جو یہاں بھی حضرت کے ساتھ رہے ہیں, حضرت خلیفہ ہیں, یہ حافظ امین پٹیل صاحب ان کے خسر ہیں. مولانا داؤد صاحب سے فرمایا کہ امین پٹیل صاحب سے فون ملاؤ. فون پر فرمایا کہ ہم 3-4 آدمی تقریباً آدھے پون گھنٹے میں آپ کے یہاں پہنچ رہے ہیں اور ناشتہ آپ کے یہاں کریں گے, لیکن مختصر ناشتہ بس چائے اور بسکٹ کافی ہے. اور فرمایا کہ دیکھیے اس طرح سے آنے میں ہمیں بھی راحت ہے اور آپ کو بھی, ورنہ پہلے سے انتظام کرو, پریشانی میں پڑو, پر اس میں کوئی پابندی نہیں, جب چاہا آ گئے, نہ آپ پابند نہ ہم پابند. آج ہی کراچی سے حضرت والا کے ایک بہت عاشق مرید آنے والے تھے جن کو حضرت والا مزاحن فاروق احسس کہتے ہیں, کیونکہ جب وہ پہلے اردو وہ اردو نہیں جانتے تھے اور انگریزی میں بات کرتے ہوئے اکثر یس یس کہتے, تو حضرت والا نے ان کا نام فاروق احسس رکھ دیا. بعض حضرات ان کو ایئرپورٹ لینے جا چکے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پر ان سے ایئرپورٹ پر ہی ملاقات کروں, وہ خوش ہو جائیں گے. 8 ماہ کراچی رہے ہیں اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں. ان کی بھی یہاں بہت کمی محسوس ہو رہی تھی. بہت جلا بھنا آدمی ہے, بہت محبت والا ہے, اس لیے دل کا تقاضا ہے کہ ایئرپورٹ جاؤں. اپنے خادموں کے ساتھ حضرت والا کی شفقت کی یہ ایک ادنا مثال ہے. اور فرمایا کہ امین صاحب کو فون کر دو کہ ہمیں پہنچنے میں تقریباً 1.25 گھنٹے کی مزید دیر ہو جائے گی تاکہ انہیں انتظار کی تکلیف نہ ہو. علاج وسوسہ, کار میں حضرت والا کے ساتھ مولانا عمر فاروق اہکر اور مولانا داؤد صاحب تھے جو کار چلا رہے تھے. راستے میں مولانا عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر کوئی وسوسے کا مریض آ جائے تو اس کو کسی ڈاکٹر سے علاج کا مشورہ دے دینا, اور یا حی یا قیوم 500 سے 2000 تک حسب تحمل بتا دینا. یہ حضرت اسی وقت بتاتے تھے 1993 تک, پھر تو حضرت نے ذکر بہت مختصر فرما دیا تھا, اور انشاءاللہ وساوس دور ہو جائیں گے. یا حیو یا قیوم اس میں اعظم ہے. یا حیو کے معنی ہے اے ازلن ابدن و حیات کل شئین مؤبدن, حیات کل شئین بھی مؤبدن, ہر چیز کی حیات جس سے قائم ہے, اور قیوم کے معنی ہے قائم بذاتہ و یقوم غیرہ بقدرتہ القاہرہ, جو اپنی ذات سے قائم ہے اور ساری کائنات کو اپنی قدرت قاہرہ سے سنبھالے ہوئے ہے. اس نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دل بھی سمجھ جائے گا. کاہی نے فرمایا کہ شرعی پردہ نہ ہونے سے بہت زیادہ خرابی اور دین کی بربادی ہے. بے پردگی کو زنا کے عام ہونے میں بہت دخل ہے, اور یہ انگریزوں اور یہودیوں کی چال ہے تاکہ مسلمانوں سے تقویٰ نکل جائے. اسلام نے عورت کے لیے پردہ بتایا, انہوں نے عورت کو بے پردہ کر دیا، اسلام نے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کا حکم دیا، انہوں نے اس کی مخالفت میں لانے کھول دی، اپنی بہو بیٹیوں کو دوسرے شہوت کی نظر سے دیکھیں، اس کا احساس اور غیرت نہ ہونا یہ عقل پر عذاب الہی ہے۔ شہوت سے ہر وقت ننگی ٹانگیں دیکھنے سے منی پتلی ہو جاتی ہے، اور جب منی پتلی ہو گئی تو بیوی سے صحبت کرتے وقت انزال جلدی ہوگا، جس سے عورت کو سکون نہ ہوگا۔ انگریز عورتوں میں زنا اس لیے عام ہے کہ اپنے شوہروں سے ان کو سکون نہیں ملتا، 10 سے زنا کرا کے ایک مرد کا مزہ پاتی ہے۔ ایسی عورت سے 10 آدمیوں کے نطفے سے جو اولاد ہوگی وہ لمیٹڈ فرم ہوگی۔ زنا کا ایک عظیم نقصان، چنانچہ برطانیہ بلکہ تمام مغربی ممالک میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اگر کسی انگریز سے پوچھ لو کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، یہ گویا اس کے لیے بہت بڑی گالی ہے۔ اس لیے ان کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، اور ماں باپ کو اولاد پر وہ رحمت و شفقت نہیں، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ جانے یہ کس کا ہے۔ زنا کا یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے اکرام اور محبت سے محروم ہو گئے، اور اولاد ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ اگر کبھی لندن جانا ہوا تو وہاں انشاءاللہ یہ تقریر کروں گا۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ بلال الملک صاحب آج کل لندن میں ہیں، اور مجھ سے فرمایا تھا کہ لندن میں دین کے کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، امکان ہے کہ شاید قریب وہاں کا سفر ہو۔ احباب عرصے سے بلا رہے ہیں، مخلوق خدا پر حضرت والا کی رحمت کی ایک شان۔ مولانا عمر فاروق صاحب نے عرض کیا کہ لندن میں تو ری یونین سے بھی زیادہ بے حیائی ہے، وہاں تو مسلمان لڑکیوں کا حال اور بھی زیادہ خراب ہے، اور کچھ اسی قسم کو جملے کہے تو حضرت والا نے فرمایا کہ کسی عالم سے یا خادم دین سے اصلاح کی خاطر بیان کرنے میں تو مضائقہ نہیں، جیسے آپ نے اس وقت بیان کر دیا، لیکن بلا ضرورت شدیدہ آپس میں محض مشغلے کے طور پر ان فحش باتوں کو بیان نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو نفس کو گناہ کے تذکروں سے مزہ ملتا ہے، یہ نفس بڑا ظالم ہے، باتوں سے بھی مزہ لے لیتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں کہ ان کے بندوں کا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو بے ضرورت برائی سے تذکرہ کیا جائے۔ جیسے باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی نالائق اولاد کا لوگ بے ضرورت برائی سے تذکرہ کریں، اگر دوست کی اولاد نالائق ہے اور وہ اس کو بری حالت میں دیکھے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میرے دوست کے بچوں کی اصلاح کر دے، ان کو اس بری حالت میں نہیں دیکھے گا۔ بتائیے دوست سے تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ کیا دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کی اولاد کو بری حالت میں دیکھ کر مزے لو، یا ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے رو؟ جیسے اگر اپنی اولاد کو برے حال میں دیکھے تو کیا کرے گا، روئے گا یا مزے لے گا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی اپنی لڑکی کو زنا کی حالت میں دیکھے تو کیا باپ کو مزہ آئے گا یا سجدے میں گر کر روئے گا اور بزرگوں سے دعا کرائے گا؟ بس سمجھ لیجیے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کی بری حالت میں اللہ کی مخلوق کو بری حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لہذا یہاں بھی اگر عیسائی لڑکیاں ننگی حالت میں گزرے تو فوراً آنکھ بند کر کے اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ، یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ کی بندیاں ہیں، میں ان کو اس حالت میں دیکھنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ سارے عالم کے کافروں کو یا اللہ ایمان نصیب فرما، ہیں تیری سرکار میں سب خوبیاں، ناریوں کو فضل سے کر نوریاں۔ اس سے مخلوق خدا پر حضرت والا کی شان رحمت ظاہر ہے، اور نفس کے شر سے حفاظت کی بھی عجیب تعلیم ہے۔ اس کے بعد حضرت والا نے یہ شعر پڑھا: دوستوں میں مجھ کو سوکھی روٹیاں، غیروں میں بہتر ہیں از بریانیاں. فرمایا کہ چھ سے لوگ میرا مزاج پہچان جائیں گے کہ کیسی محبت کا مزاج میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. احسان نے پوچھا کہ حضرت کیا یہ شعر آج ہوئے ہیں؟ تو فرمایا کل رات. پھر یہ شعر سنایا. فقر کے دامن میں دے دے اے خدا آفتاب عزت سلطانیہ. اور فرمایا کہ ری یونین کی خانقاہ میرے لیے بہت بافیض ہو رہی ہے, روزانہ اشعار ہو رہے ہیں. ہے نظر اختر کی بس تیری طرف, منتظر ہے فضل کی یہ میری جان. گر نہ ہوتا فضل رب بے دو جہاں, کب دعا میں ہوتی یہ آہو فواں. دل یہ جب کرتا ہے, دل پہ جب کرتا ہے وہ فضل نہاں, ہوتی ہے توفیق فریاد و فواں. ہو گریزاں از ہما کار جہاں, ہے لبوں پر آہ سوئے آسماں. یعنی دنیا کے کاموں میں اب دل نہیں لگ رہا ہے, ہم وقت دل اللہ کو یاد کر رہا ہے. کہہ رہا ہوں درد دل کی داستان اپنے رب سے, لیکن از راہ نہاں یعنی پوشیدہ راستے سے دل ہی دل میں اپنے رب سے اپنی داستان درد دل کہہ رہا ہوں, اور کسی کو خبر بھی نہیں کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں. میرے دل میں راز غم ہے جو نہاں, کر نہیں سکتا اسے ہرگز بیاں. اپنے رب سے ہی کہوں گا داستان, ہے بس مخلوق پر کرنا آیا. کیا کہوں میں لذت آہو فواں, ہے زمین پر جیسے میرا آسمان. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی کے قرب کو کیسا تعبیر کیا ہے. یہ سب شعر حضرت والا کار میں سنا رہے تھے. بے خبر از قصہ ہر دو جہاں, میرا سر ہے اور ان کا آستاں. یعنی ہمیں خبر ہی نہیں کہ دونوں جہان کہاں ہیں. اس میں لذت سجدہ کا بیان ہے. اتنے میں ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچ گئے, لیکن معلوم ہوا کافی دیر ہوئی, ہوائی جہاز آ چکا ہے. حضرت فالا نے فرمایا کہ یہاں سے اگر فاروق ایسس کا شہر قریب ہو تو ان سے ملاقات کرتے ہوئے چلیں. مولانا داؤد نے کہا کہ جی ہاں یہاں سے قریب ہے. تھوڑی دیر میں ہم لوگ ان کے مکان پر پہنچ گئے. حضرت والا کو دیکھ کر فاروق صاحب دوڑے ہوئے آئے اور حضرت والا سے معانقہ کیا اور عرض کیا کہ کراسی سے چلتے وقت حضرت والا نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ری یونین پہنچا دے, تو آپ کی دعا قبول ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت والا حافظ امین پٹیل صاحب کے شہر سینٹ پال کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں مولانا عمر فاروق سے فرمایا کہ دیکھو میں نے ری یونین کی تعریف کی ہے. سمندر کا ساحل, پہاڑوں کا دامن, عجب لطف ملتا ہے ری یونین میں. جب اڑ جاؤں گا میں کراچی کی جانب, کہاں پاؤ گے مجھ کو ری یونین میں. کہاں مجھ کو پاؤ گے ری یونین میں. اصل مقصد رضائے حق اور اشاعت دین ہے, یہ عنوان ہے. سینٹ پال پہنچ کر حافظ امین پٹیل صاحب کے یہاں ناشتے کے بعد دوران گفتگو فرمایا کہ بزرگوں کا مشورہ ہے کہ جس جگہ دین کا کام ہو سکے وہاں رہنا چاہیے. مکہ شریف اور مدینہ شریف کا قیام حاضری دربار ہے. اور دین کا کام کار سرکار ہے. اس کے لیے کتنے پیغمبروں کی شہادت کو اللہ تعالی نے گوارا فرمایا, اور طائف کے بازار میں اور احد کے میدان میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک اس قدر بہا کہ نالائن خون مبارک سے بھر گئیں. بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے, لیکن بیت اللہ کی نمازوں کے اتنے زبردست ثواب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہجرت کرائی گئی. معلوم ہوا کہ یہ مقاصد میں سے نہیں ہے. اصل مقصد رضا حق اور دین کی اشاعت ہے. اللہ کی رضا اس میں ہے کہ دین زیادہ پھیلے, لہذا 100,000 کے ثواب کے بجائے مدینہ شریف میں 50,000 ثواب کی طرف بھیج دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب پر بھاری ہے. ایک شخص کے پاس 10 کروڑ ثواب ہے لیکن کسی بات سے اللہ ناراض ہے, اور ایک شخص سے اللہ خوش ہے کسی سے ناراض کسی بات سے ناراض نہیں. اگرچہ اس کے پاس کچھ ثواب نہیں لیکن اس کے پلے میں رضا الہی ہے. بتائیے یہ شخص نفی میں ہے یا پہلے والا. حضرت والا نے عثمان صاحب کو ایک صاحب کے گھر بھیجا کہ اگر وہ ہو تو ان سے ملاقات ہو جائے گی, لیکن معلوم ہوا کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے. تو حضرت والا نے یہ مصرع فرمایا جو اسی وقت موضوع ہوا, کیوں رسیدم در چمن در آشیاں طائر نبود. جب میں چمن میں پہنچا تو پرندہ آشیانے میں نہیں تھا, کہیں دانے کی تلاش میں گیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو ذرے ذرے سے ہدایت ملتی ہے. مضمون کچھ ہوگا, مقصود دوسرا ہوتا ہے. مقصود اللہ کی یاد ہوتی ہے. مثلا کسی ولی اللہ سے ملنے گئے, وہ نہیں مل سکا تو کبھی محبت بندوق کسی کے کندھے پر رکھتی ہے اور نشانہ کسی اور کو بناتی ہے. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں دعوت کے بہانے سے ملاقات ہو گئی. ان سب کا منشا اللہ تعالی کی محبت ہے. اگر اللہ کے لیے محبت نہ ہوتی تو میں یہاں کیوں آتا. دیکھیے ایس ایس فاروق تو میرا مرید ہے, کیا شیخ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کسی مرید کی زیارت کرنے جائے؟ لیکن میں نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا مظہر آتا تو میں ایئرپورٹ ضرور جاتا, اور مرید بھی روحانی اولاد ہوتا ہے. اس لیے میں نے حافظ داؤد سے کہا کہ چلو ان سے ملائیں, اور دیکھو وہ کتنا خوش ہوئے. ان سے پوچھو کہ جس رفتار سے دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے. محبت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. اگر دونوں ہوٹ نہ ملے تو محبت کی لغت بھی ادا نہیں ہو سکتی. مرید کو جتنی محبت شیخ سے ہوگی اتنی شیخ کو مرید سے ہوگی. ایک مرید نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ جتنی تیرے دل میں میری محبت ہے. اپنے دل میں دیکھ کر میری کتنی محبت ہے اتنی ہی تیری محبت میرے دل میں ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانی ساری. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان فدا کی, مال فدا کیا. صحابہ میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. تو آپ نے بھی فرمایا کہ سب کی محبت کا حق میں نے دنیا ہی میں ادا کر دیا, لیکن ابو بکر صدیق کی محبت کا حق مجھ سے نہیں ادا ہو سکا. اللہ تعالیٰ ہی ان کا حق ادا کریں گے. یہ سرکاری اعلان ہے سرور عالم کی جانب سے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی بازی لگائی تھی. غار ثور میں سانپ کے بل میں اپنا انگوٹھا لگا دیا کہ میرے نبی کو نہ کاٹ لے, اور بلوں میں تو اپنا کرتا پھاڑ کر لگا دیا تھا, لیکن ایک بل رہ گیا تھا تو وہاں اپنا انگوٹھا لگا دیا اور ان کو سانپ نے کاٹ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے, اور آپ کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر تھا. تکلیف سے حضرت صدیق اکبر کے آنسو جو گرے تو آپ جاگ گئے اور دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگا دیا, سب زہر اتر گیا. بعض تاریخوں میں ہے کہ وہ سانپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق تھا اور کئی سو برس سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. وہ جن تھا اور چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی زیارت کر لوں. اور یہاں تو صدیق اکبر نے جان کی بازی لگائی اور غزوہ تبوک میں پورا مال لا کر رکھ دیا. کیا شان تھی کہ ہر وقت جان و مال عزت و آبرو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا کرنے کو تیار تھے. گناہ کے تقاضوں کا علاج. کبھی کبھی فرمایا کبھی کبھی یہ مراقبہ کیا کریں کہ ایک دن قبر میں جانا ہے، دین کے ہر کام میں اس مراقبے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی، تقاضائے معصیت اور ذوق حسن بینی کا بھی یہی علاج ہے کہ یہ سوچیں کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے، دنیا کے تمام جائز کام کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، کار میں چلو، لیکن دل میں کچھ نہ رکھو، دل میں تیار رہو کہ یہ دنیا پردیس ہے، ہم اسٹیشن پر ہیں، ریل آنے والی ہے، اس میں بیٹھنا ہے، موت کی ریل آئے گی اور بیٹھ کر چل دیں گے، بس اس کی کوشش دعا کرو کہ اللہ قبول کرے اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، بس وہاں جاتے ہی دیکھنا کہ وہاں کی دنیا ہی کچھ اور ہوگی، جاتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، صحابہ کی زیارت، اپنے بزرگوں اور مشائخ کی زیارت ہوگی، پھر انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے۔ کچھ دیر قیام فرمانے کے بعد حضرت والا خانقاہ سینٹ پیئر کے لیے روانہ ہو گئے، راستے میں حضرت والا کار میں رات کی غزل کے اشعار ترنم سے نہایت درد بھرے انداز میں پڑھ رہے تھے، ہر نفس ہو آپ پر قربان جان، آپ ہم سب پر ہیں کتنے مہربان، زندگی قربان کر دو دوستاں، پاؤ گے مالک سے لطف بوستاں، جب خدا نے مفت میں دی تجھ کو جان، کیوں نہیں کرتا فدا پھر اپنی جان، اے خدا اے پاک رب دو جہاں، مانگتے ہیں تجھ سے ہم دونوں جہاں، کون ہے اس غم کا میرے رازداں، ہاں مگر ہے باخبر رب جہاں، داستان غم کا ہے وہ آستاں، بے خبر ہے جس سے یہ سارا جہاں، زندگی دیتا ہے رب دو جہاں، پھر اسی پر کر فدا تو قلب جان، یہ گلستان ہو مبارک باغباں، دل میرا لگتا نہیں لیکن یہاں، در حقیقت ہے میرا ذوق نہاں، جا کے صحرا میں کروں آہو فغاں، جب چمکتی ہیں فلک پر بجلیاں، آشیاں میں طائروں کی سن فغاں، دوستو سن لو یہ ہے راز بلا، یہ ہے تکمیل وفائے عاشقاں، ہر بلا دفع بلا ہائے عظیم، ورنہ کیوں بھیجے گا میرا مہربان، بہر توفیق دعا ہے دوستو، ہر بلا اے خالق کون و مکان۔ خانقاہ پہنچنے پر مولانا داؤد صاحب کے والد صاحب نے بتایا کہ گزشتہ رات لندن سے دو بار فون آیا اور خانقاہ ریونین کا نمبر معلوم کیا جو بتا دیا گیا، اس کے بعد فون کٹ گیا، یہ نہیں معلوم ہو سکا کس کا تھا، غالب گمان یہی ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار صاحب نے لندن سے کسی سے فون کرایا ہوگا، چنانچہ واس کے بعد 10 بجے کے قریب لندن فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت والا کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ 20 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 8 ستمبر 1993 بروز بدھ صبح حضرت والا احقر حضرت مولانا عمر فاروق حاجی احمد ولی صاحب کے گاؤں سیر کے لیے گئے، واپسی کے وقت حاجی احمد ولی صاحب نے کہا کہ مولانا داؤد بدات کے والد صاحب کے یہاں سے لندن فون کریں گے، ان کا گھر یہاں سے قریب ہے، وہاں سے لندن فون کیا گیا، حضرت مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہ ہم نے فون اٹھایا اور حضرت والا نے خیر و عافیت معلوم کی، حضرت ہردوئی دامت برکاتہ ہم نے فون پر فرمایا کہ میں برطانیہ میں جگہ جگہ مجلس دعوت الحق قائم کر رہا ہوں، آپ ری یونین میں قائم کریں، حضرت والا نے عرض کیا کہ سفر کے وقت یہاں پر مجلس قائم کرنے کا خیال تھا، جس طرح کراچی میں 50 شاخیں قائم ہو گئی ہیں اور الحمدللہ خوب کام ہو رہا ہے، اسی طرح انشاءاللہ یہاں بھی کام شروع کر دیا جائے گا۔ فون کے بعد اتوار نے فرمایا کہ دعوت الحق کا کام بہت برکت والا ہے اور بہت آسان ہے، جب تک یہ مجلس قائم نہیں کی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ بہت مشکل ہے، لیکن جب کام شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بالکل آسان ہے۔ مجلس مجلس دعوت دعوت الحق قائم کر دی جائے. مولانا داؤد اور ان کے والد صاحب قابل مبارک بات ہے اور ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کے گھر سے یہ کام شروع ہو رہا ہے. ہم تو یہاں فون کرنے آئے تھے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں یہ نعمت عطا ہونے والی ہے. پھر حضرت والا نے ریونین کے چار شہروں کے لیے چار حلقے قائم کر دیے اور طریقہ کار بتایا کہ ہر حلقے کا ایک ناظم، نائب ناظم، خازن اور چند کارکن مقرر فرمائے اور ایک رجسٹر پر ان کے نام لکھ دیے اور فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں سب کارکن مل کر بیٹھ جائیں اور حیات المسلمین، جزائے الاعمال، بیشتی زیور کا ساتواں حصہ اور ایک منٹ کا مدرسہ 10-15 منٹ پڑھ کر سنا دی. اس کا نام مجلس سے نصیحت ہے. اور پھر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اور منکرات کی روک ٹوک کے لیے مشورے کریں کہ اپنے خاندانوں سے کسی طرح برائیوں کو مٹایا جائے. شادی، بیاہ، غمی سب سنت کے مطابق ہو جائیں. اس کے لیے آپس میں مشورہ کر کے ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں. جس کے لیے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہم نے چھوٹے چھوٹے بہت مفید رسالے تحریر فرمائے ہیں، مثلا اشرف الخطاب، اشرف النظام وغیرہ، جو کراچی سے منگوا لیں. ان کے مطالعے سے دعوت و حق کا کام کرنے میں آسانی ہوگی اور ہفتے ہر شخص کم از کم 10-10 فرینک دین کی نشر و اشاعت کے لیے جمع کرے اور ہر ماہ یہ رقم مرکز میں خانقاہ امدادی اشرفیہ میں بھیجوا دی جائے. اور مولانا داؤد ہر حلقے کا الگ حساب رکھیں. پھر دین کی کتاب یا تبلیغی پرچے شائع کرنا ہو اس میں یہ رقم خرچ کر کی جائے اور مرکز کو ہر شاخ ماہانہ رپورٹ بھیجے کہ مہینے میں کیا کام کیا گیا. انشاءاللہ اس سے جگہ جگہ دین کا کام شروع ہو جائے گا اور اس کی برکات نظر کے سامنے آ جائیں گی. یہ ایک مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت کا کام ہے اور حضرت کو اس سے اتنا تعلق تھا وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس دن کا بے چینی سے منتظر ہوں کہ یہ کام شروع ہو. لہذا ایک رجسٹر بنایا جائے جس میں کام کا طریقہ کار مذکور ہو اور اس کے مطابق کام کیا جائے. دیکھیے خانقاہ میں ہفتے میں ایک دن تو سب لوگ آ سکتے ہیں لیکن پھر پورے ہفتے خالی رہیں یہ مناسب نہیں. لہذا اس کام کے اجرا سے جگہ جگہ دینی مجلسیں قائم ہوں گی اور جگہ جگہ دین کا کام ہوگا جو برائیوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. کراچی میں 50 حلقے مجلس کے قائم ہو گئے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ نفع ہو رہا ہے. اتوار کے دن علماء کی مجلس میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا اور مزید شاخیں انشاءاللہ قائم ہوں گی. اگر دعوت الحق یہاں قائم نہ کی جاتی تو میرے شیخ کو تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کام لے لے اور قبول فرمائے. بس وقت بس ٹھیک. اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مجلس کیا وقت ختم ہو گیا. پھر انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کا یہ وقت ہے لیکن دل میں جو صاحب ملاقات کے لیے آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. کوئی بات کہنی ہو تو بات کرنی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.